پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. ہم آج آغاز کریں گے پاکستان اور ایران کے درمیان ہونے والے ایک اتفاق سے. بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ آئی ایس، یا جس کو عربی میں داعش کہا جاتا ہے، وہ اس وقت ایک پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے. ایک دہشت گرد گروپ جو خود ساختہ خلافت قائم کر رہا ہے، جس نے عراق اور شام کے اچھے خاصے حصے پر قبضہ کر رکھا تھا اور وہاں پر اپنی خلافت کے قیام کا دعویٰ کیا تھا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عراق میں بھی اور شام میں بھی ان کو پسپائی کا سامنا ہے اور ان کو خاصی ہزیمتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، لیکن افغانستان میں اس کی موجودگی خاصی مضبوط نظر آتی ہے. ہرچند کہ پاکستان اور ایران میں اس کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا بہت زیادہ، لیکن ظاہر ہے کہ خطرات موجود ہیں اور وہ ان ممالک میں بھی اپنے لیے لوگ بھرتی کرنے کی اور ان کے ذریعے اپنی تخریب کاری کرنے کی کوشش کریں گے. اسی حوالے سے پاکستان اور ایران نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ داعش ہو یا کوئی بھی دہشت گرد گروپ ہو، اس کے خلاف یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. تہران میں دونوں ملکوں کی باہمی سیاسی مشاورت کے نویں دور کے اجلاس کے موقع پر یہ فیصلہ کیا گیا، جس میں پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اور ایران کے نائب وزیر خارجہ نے اپنے اپنے وفود کی سربراہی کی. ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر سرفراز صاحب ہیں سوات سے، جو ایریا اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ہیں پشاور یونیورسٹی میں. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو اتفاق رائے ہوا ہے پاکستان اور ایران کے درمیان داعش اور دوسرے دہشت گرد گروپوں کے خلاف تعاون کے لیے، آپ کے خیال میں اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ کیا اس کا اہمیت ہے اس بات کی؟
اس کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک خوشائن بات ہے. پاکستان انکریزنگلی خطے میں آئسولیٹ ہوتا جا رہا تھا. دہشت گردی کے معاملے میں جو پاکستان کی پالیسی ہے، اس پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا، اور اس کا مغربی ہمسایہ اور مشرقی ہمسایہ دونوں ناخوش تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کے ساتھ بھی معاملات پہلے کے مقابلے میں برے لگ رہے تھے پچھلے عرصے میں. تو یہ جو سیکرٹری خارجہ پاکستان کے اور ایرانی نائب وزیر خارجہ کی شرکت میں اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ نہ صرف آئی ایس داعش کے خلاف مل کر کاروائی ہوگی، بلکہ کسی بھی دہشت گرد کا تنظیم، تو یہ بہت اچھا ہے. اس سے لگتا ہے پاکستان کی ایٹ لیسٹ تھریٹیکل لیول پہ جو آئسولیشن ہے وہ ٹوٹنے کی طرف ایک چھوٹا سا قدم لے گئے ہیں ہم لوگ. اور ایران نے اگر اس کو انٹرٹین کیا ہے، اور اس ایران کی طرف جو ہے، کیونکہ پہلے شکایات تھی ایران کو کہ جن برلا اور اس طرح کی آرگنائزیشن جو ہے وہ پاکستان سے آپریٹ کر رہی ہیں، تو اب شاید جوائنٹ ایکشن جو ہے ان کے بارے میں ہم لے پائیں گے. اور اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ افغانستان میں اور پاکستان میں حتیٰ کہ ایسے گروہ موجود ہیں جو داعش کے ساتھ ہمدردی بھی رکھتے ہیں اور شاید منسلک بھی ہیں کسی نہ کسی حوالے سے. اور افغانستان میں بھی ہمیں خصوصاً جو صوبہ ننگرہار ہے، اس میں ہمیں ایسی چیزیں نظر آئی ہیں کہ وہاں داعش کی موجودگی کافی
مضبوط ہے.
تو یہ معاہدہ جو ہے اور یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے، یا یہ انٹینٹ میں ان کو کہوں گا پاکستان کا اور ایران کا، یہ درست سمت میں قدم ہے. تھوڑا سا تعلقات کو بھی بہتر کرے گا پاکستان کے ساتھ، اور ممالک جو ہے وہ بھی اس طرف آنے کی کوشش کریں گے کہ کسی انڈرسٹینڈنگ تک پہنچے کہ کیسے مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اور خود پاکستان کے اندر مختلف ادارے جو ہیں ان کو بھی یکسو ہونا پڑے گا اس کے لیے، کیونکہ ضرب عزم کے نام سے جو دہشت گردی کو اور ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کی جو کوششیں تھیں، وہ لگتا تھا کہ جیسے کسی طرف جا نہیں پا رہے ہیں. آخر میں کچھ انیشل کامیابیوں کے بعد لگتا تھا وہ اسٹیل میٹ سا ہے، تو لگتا ہے اس طرف بھی جانا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ملک کے اندر بھی، ریجنل بھی، اور بین الاقوامی طور پر بھی پاکستان کی جو ایک ساکھ ہے اس کے بہتر ہونے میں جو ہے کوئی اس کا رول شاید چھوٹا سے قدم کے طور پہ آئے گا.
ڈاکٹر سرفراز، آپ کو یاد ہوگا کل پاکستان نے خیر مقدم کیا تھا کہ چار رکنی اتحاد، چین، افغانستان، پاکستان اور ترکمنستان کا غالباً بنا ہے، جی تاجکستان، جی تاجکستان کا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو ایران اور پاکستان کے درمیان مفاہمت ہوئی ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے.
یہ جو کوارڈی لیٹرل گروپ ہے اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ کوارڈی لیٹرل گروپ میں جو دوسرا گروپ چار لوگوں کا گروپ تھا اس میں تاجکستان نہیں ہوتا تھا, اس کی بجائے آپ دیکھیں تو اور ممبر تھا. اب یہ ایک طرف تاجکستان کے ساتھ یہ جو ہوا ہے اس کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے, کیونکہ بات چیت کو اگر کرنا ہے افغانستان میں پاکستان اگر مدد کرے گا افغان اپوزیشن کی اور افغان حکومت کی کہ یہ لوگ آپس میں بیٹھ پائیں, تو اس میں نہ صرف پاکستان کا رول اہم ہے یا چین کا رول اہم ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کے شمالی ہمسائے ہیں جس میں تاجکستان ایک اہم ملک ہے اس کا بھی ایک رول ہے. تو اس لیے یہ وہاں پر نظر آ پہلی کوشش ہوئی ہے کہ افغان کے شمالی ہمسائے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے بشر کی ہمسائے بھی ایران کی طرف یہ چیز گئی ہے. تو بالکل اس کو اس طرح بالکل دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ درست سمت میں اگر وہ قدم تھا تو یہ بھی قدم ہے اور اس سے فرق پڑے گا. میں فورسی کرتا ہوں کہ شاید اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا رہا ہے اسی طرح تو شاید ہم ازبکستان سے بھی کر پائے, اور فائنلی ہمارا خیال ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بھی آئس بریکنگ ہونا چاہیے اور ہو جائے شاید اگر اس کی طرف ہم مزید آگے بڑھے تو. مجھے بہت زیادہ خوشبین تو میں نہیں ہوں لیکن آثار بڑے دھیمے دھیمے آثار نظر آ رہے ہیں کہ شاید اس طرف معاملہ جائے.
ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں جوائن کیا ہے لندن سے جناب سنگین شاہ صاحب نے. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آج مفاہمت ہوئی ہے پاکستان اور ایران کے درمیان, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس سے پہلے چار رکنی اتحاد بنا تھا چین افغانستان پاکستان اور تاجکستان کا, جس کا پاکستان نے خیر مقدم کیا ہے. اس ریجن میں جو ایڈوانسز ہیں داعش کے اس کو روکنے کے لیے آپ کے خیال میں اس کے علاوہ مزید اور کیا ہونا چاہیے؟
جی جہاں تک یہ اقدام ہوا ہے اس کو تو اب اسی کوئی بھی ریجنل کوآپریشن جو ہے اسے دو ممالک کے بیچ میں فائدہ ہوتا ہے, دو ممالک اس کو اپنے لیے فائدہ مند تصور کرتے ہیں اس لیے وہ کسی ریجنل کوآپریشن میں شامل ہوتے ہیں. جہاں تک ابھی داعش کا تعلق ہے, داعش کی بنیادی جو کارروائیاں ہیں اور اس کا جو بنیادی نیریٹو ہے وہ ایک شیعہ اور سنی کے فساد کے اوپر قائم ہے. جیسے کہ میں آپ کے گزشتہ پروگراموں میں بھی اس کا مختصر ماضی ذکر کر چکا ہوں, یہ جو ابو مصعب الزرقاوی تھا اس کی یہ کوشش تھی کہ یہ عراق میں شیعہ اور سنی فسادات کو بھڑکائے اور عراق میں ایک سول وار کی صورتحال بنا دے, جس کی وجہ سے پھر امریکہ عراق میں لمبے طور سے پھنس جائے گا اور وہ عراق کو امریکہ کے لیے ایسی بنا دے گا جیسے کہ افغانستان سوویت یونین کے لیے بنا تھا. تو اس نسلی فسادات کو بڑھانے کے لیے اس نے شیعہ سنی جو دشمنی تھی اس کے اوپر اس نے تیل چھڑکا اور وہ حالات اس نے بہت حد تک خراب کر دیے. بعد میں تو امریکہ نے اس کو سنیوں کو اس کے خلاف کھڑا کر کے ان سے تو جان چھڑا لی, مگر اس داعش کا جو نیریٹو تھا وہ اب اس نیریٹو کے مطابق وہ ساری دنیا میں اپنی کارروائیاں کرتے پھر رہی ہیں. جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں پچھلے دنوں میں جو چند بیچارے ہزارہ برادری کے جو لوگ تھے جو کہ اپنے ایک سیاسی مطالبے کے لیے نکلے تھے, اس میں انہوں نے ایک خودکش دھماکہ کر کے کافی لوگوں کو شہید کر دیا تھا. اب ان بنیاد کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ایسے وہ سارے ممالک جہاں پہ شیعہ اور سنی آبادی کے بیچ میں ایک چپکش ہے یا ان کے بیچ میں کوئی ایسی پیرٹی ہے کہ جہاں پہ یہ فسادات سے اور اس قسم کی تفرقات سے فائدہ اٹھایا جا سکے, داعش اپنی کارروائی کرے گا. تو ان حالات میں اگر ہم دیکھیں جہاں پہ ایران جو کہ ایک شیعہ جو آبادی ہے مسلمانوں کی وہ اس کو اپنا ایک نمائندی حکومت تصور کرتی ہیں, اور پاکستان جو ہے ایک سنی میجورٹی ملک ہے جس کو سنی مسلمان جو ہیں کافی حد تک ایک لیڈرشپ کی پوزیشن ہے اس کے ساتھ, اگر یہ دو ممالک آپس میں بیٹھ کر بات چیت کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ جو داعش کا نیریٹو ہے کہ شیعہ اور سنی بیچ میں کمپیٹیبل نہیں ہیں, ان کے بیچ میں مذہبی تفرقہ کا اس حد تک ہے کہ ہم کبھی آپس میں بیٹھ کر ایک جگہ پہ متفق نہیں ہو سکتے, ہماری مذہبی اور ہماری یہ جو شرعی جو مکتبہ فکر ہے اس میں بہت تضاد ہے, اس کی اس نفرت آمیز نقطۂ نظر سے اور اس نیریٹو کو نقصان پہنچے گا, اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ساری دنیا کے شیعہ اور سنی جو کہ مسلمان ہیں سب, ایک پولیٹیکل ڈفرینس ہے, یہ ایک مذہبی ڈفرینس نہیں ہے, پولیٹیکل ڈفرینس ہے, یہ سوچیں گے کہ ہمیں آپس میں لڑنے بھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کہ ہم ہمارے اگر عمائدین ممالک آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں تو پھر ہم نچلے لیول کے اوپر جو کہ عوام ہیں اور جو کہ نچلے لیول کے لیڈر ہیں اور مولوی حضرات ہیں وہ بھی آپس میں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. اب اس نیریٹو فریم ورک میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ مذہبی بنیادوں کے اوپر بات اٹھاتے ہیں اور جنگ شروع کرتے ہیں, مگر پھر اس جنگ سے فائدہ اٹھانے کے لیے مقامی لوکل کمانڈر, لوکل جنگجو پھر اپنے سیاسی مفادات کا بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب جس طرح کہ ہم افغانستان میں دیکھ رہے ہیں کہ اس شیعہ سنی مذہبی انٹلیکچوئل اور ایک کتابی ڈیبیٹ کو اٹھا کر مقامی عمائدین نے, مقامی کمانڈروں نے اپنے لیے الگ الگ چھوٹے چھوٹے گروپ بنا لیے اور ان گروپوں کے لیے انہوں نے امداد جو تھی داعش سے لینا شروع کر دی, کچھ نے امداد جو تھی القاعدہ سے لے رہے تھے پہلے سے, تو جو بھی القاعدہ سے اور طالبان سے ٹوٹ کے آتا تھا تو اس کے لیے ایک الگ سے امداد دینے والا گروپ موجود ہوتا تھا, آئی ایس کے شکل میں موجود ہو گیا جو کہ ان کو امداد دیتا تھا. اب یہاں پہ یہ بات جو ہے یا وہ جو لڑ رہے ہیں آئی ایس کے لیے وہ ایک مکمل نظریاتی وجوہات کی وجہ سے نہیں لڑ رہے, تو ان کو شیعہ سنی اس کے اوپر اتنا وہ ان کو مسئلہ ہے, مگر وہ جو لڑ رہے ہیں وہ اپنی معاشری اور اقتصادی وجوہات کی وجہ سے اپنے لیے ایک الگ لیڈرشپ ڈھونڈ رہے ہیں, تو وہ پھر ان کے نیریٹو کو صرف استعمال کرتے ہیں اپنی اکنامک ریزنز کے لیے.
اچھا ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر سرفراز یہ فرمائیے جو ابھی جس نیریٹو کی بات کر رہے تھے سنگین شاہ صاحب, کہ اگر آپ کو یاد ہو تو کل یا پرسوں پاکستان میں علماء کے اور جو مذہبی اسکالرس ہیں ان کے ایک گروپ نے یہ مطالبہ کیا ہے, بلکہ یہ کہا ہے کہ ایک نیا کاؤنٹر نیریٹو لایا جائے جس میں شیعہ اور سنی کے درمیان یا مذہبی منافرتوں کے درمیان جو خلیج ہے اس کو پاٹی جائے, پاٹا جا سکے. تو کیا اس ملک میں, خاص طور پر پاکستان میں, ایسا نریٹو لانا ممکن ہے موجودہ حالات میں؟
پاکستان میں جو ایک تاریخ ہے ہماری مذہبی اور فرقہ وارانہ منافرت کی جو تاریخ ہے وہ ہمارے ہاں 77-78 یعنی 80 کی دہائی میں زیادہ شروع ہوئی ہے, اس سے پہلے پاکستان ریلیٹیولی ایک جس کو کہنا چاہیے مذہب کے اندر کچھ فرقہ واریت میں تھوڑا سا سیکولر لگتا تھا. اگر آپ دیکھیں 50 کی دہائی میں کوشش ہوئی یہاں پر کہ مذہبی بنیاد پر قادیانیوں کے خلاف فتویٰ گیری کی جائے, جس کو ہماری سپریم کورٹ کے ججز منیر صاحب وغیرہ نے کہا کہ ایسا کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے اور ریاست میں کسی دھڑے کا فرقے کا ساتھ نہیں دیا اس وقت, اور اس کو کوئل کر دیا گیا. ہمارے ہاں مذہبی رواداری نسبتاً زیادہ بہتر قائم تھی. یہ غیر جمہوری حکومت, فوجیوں کی جب حکومت آئی تو سرپرس کی 70s میں بھٹو صاحب کا تختہ الٹنے کے بعد, تو اس وقت جو ہے اس نریٹو کو استعمال کیا گیا, شروع کیا گیا, اور اس میں مغرب بھی جی بھر کر شامل تھا, کیونکہ امریکہ اور سو کالڈ جو یورپین یونین ہے اب اس کے لوگ, آزاد دنیا کے لوگ سابقہ سوویت یونین کے ساتھ ایک لڑائی لڑنا چاہتے تھے اور کمیونزم یا سوشلزم جو اس قسم کا تھا اس کو گرانا چاہتے تھے, اور یہ لڑائی بنیادی طور پر مغرب کے اندر کی لڑائی تھی جس کو لڑا افغانستان لے گیا, اور افغانستان میں اس لڑائی کو لڑنے کے لیے پاکستان میں اور افغانستان میں جو سیکولر لوگ تھے ان کو اکھاڑ دیا گیا, ان کو مار ڈالا گیا, ان کو ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا ضیاء الحق اور اس کے حامیوں نے, اور اس کی بجائے ایک جو یہاں مذہبی اور فرقہ واریت پر مبنی گروہ تھے ان کو جو ہے پنپنے دیا گیا, اور اس میں ویسٹ نے بھی کافی ساری مدد کی, حتیٰ کہ یونیورسٹی آف نبراسکا نے جو سلیبس جاری کیا جو افغان ریفیوجیز کے بچوں کو پڑھانے کے لیے تھا, وہ انتہائی متشدد اور ایسی باتیں کر رہا تھا جو فرقہ واریت پر مبنی تھی اور جو مذہبی منافرت کو پیدا کرتی تھی, اور اس ساری لڑائی میں ٹھیک ہے سوویت یونین تو برباد کر دیا گیا اور سوشلزم ختم کر دیا گیا, لیکن اس سارے علاقے میں جو جس کو ہم آج کل سینٹرل ایشیا ویسٹ ایشیا کہتے ہیں, یہاں پر ایک مذہبی منافرت پر مبنی جو ہے معاملات کو اس حد تک تحریک مل گئی کہ اب اس دن کو واپس بوتل میں بند کرنا نہ صرف مغرب کے لیے بلکہ ہماری اپنی ریاستوں کے لیے بھی خاصا مشکل ہو گیا ہے.
اچھا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مذہبی منافرت ہے اس کے مقابلے میں جو نریٹو آنا ہے جو کہ مذہبی رواداری کا اور نان سیکٹیرین نریٹو ہے, وہ آنا تو ضرور چاہیے اور اس کے لیے کوششیں بھی ہونی چاہیے, لیکن جب تک ہمارے ریاستی ادارے خصوصاً پاکستان کے تمام ریاستی ادارے بشمول عسکری ادارے جو نیشنل ایکشن پلان میں اس وقت کام کر رہے ہیں ایکسٹریمزم اور دہشت گردی کے خلاف, ان کو بھی حصہ لینا ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں اسکول کے سلیبس کو, کالج یونیورسٹیز کے سلیبس کو بدلنا ہوگا. ہمارے ہاں جو میڈیا ہے بہت کٹر ہو چکا ہے, سو کالڈ انڈیپینڈنٹ میڈیا, وہاں پر بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی چینل بہت بڑے بڑے چینل کام کرتے ہیں, اس میں ایسے مذہبی شخصیات آتی ہیں جو بجائے مذہبی رواداری جو ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے مقابلے میں مذہبی منافرت کو پھیلاتی ہیں, سکیلے منافرت کو پھیلاتی ہیں. پھر بہت سارے لوگوں کے مطابق ایسا بھی ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون میں کچھ ایسی چیزیں ہیں, افغانستان کے آئین اور قانون میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مذہبی منافرت کو کم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی بلکہ شاید بڑھاوا دے دیتی ہیں. ہمارے یہاں ایک اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ہے, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کونسل بجائے اس کے کہ وہ مذہبی رواداری کو بڑھائے اس کمی نہ آئی ہے. تو اس طرح کے مسائل ہیں, مشکل کام ہے, اٹس اے جائیگینٹک ٹاسک ٹو ٹیل یو. ایسا نریٹیو جو انسانیت پر مبنی ہو, مذہبی رواداری پر مبنی ہو, انسان دوستی پر مبنی ہو, سائنسی ہو, روشن خیالی سے تعلق رکھتا ہو, اس کے لیے خاصی محنت کرنا پڑے گی, اور اس محنت سے شاید زیادہ محنت کرنا پڑے گی جو یہاں منافق پھیلانے کے لیے کی گئی تھی. اور جو امریکہ نے اور سعودی عرب نے پیسے لگائے تھے مذہبی منافق کو پیدا کرنے کے لیے یہاں پر اور مغرب میں, اس سے زیادہ شاید پیسے بھی لگانے پڑیں گے. مجھے لگتا ہے اس کی پولیٹیکل اکانومی کمزور ہے. امریکہ اور سعودی عرب اور دوسرے ممالک اس مذہبی منافرت کو اب اخاڑ پھینکنے کے لیے پیسے اتنے زیادہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جتنا وہ اس کو پھیلانے کے لیے تیار تھے.
صحیح.
تو اس میں کمٹمنٹ کا بھی مسئلہ ہے, ڈیڈیکیشن کا بھی مسئلہ.
اچھا, اب ہم ذرا ایک مختلف ٹاپک کی طرف جائیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے ایک پاکستانی ہیلی کاپٹر نے افغانستان کے صوبہ لوگر میں ایک دور دراز علاقے میں ہنگامی لینڈنگ کی تھی, اور اب چونکہ پاکستان نے اور پاکستان کی فوج کے سربراہ نے بار بار درخواستیں کی, وہاں پر جو انٹرنیشنل فورسز ان کے کمانڈر سے بھی بات کی جنرل راحیل شریف نے, اور صدر اشرف غنی سے بھی درخواست کی گئی کہ اس ہیلی کاپٹر میں جو 7 افراد سوار تھے جن میں 6 پاکستانی اور 1 روسی تھے, ان کو واگزار کرایا جائے, کیونکہ اخبارات کے مطابق اور میڈیا کے مطابق طالبان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ان کو اپنا یرغمال بنا لیا ہے. یہ MI-17 روس جا رہا تھا پاکستان سے, اور افغانستان کی حکومت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان نے راہداری کی اجازت لی تھی. اب ایک کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. عقیل یوسف زئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. عقیل صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو کمیشن بنایا ہے صدر اشرف غنی صاحب کی ہدایت پر ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں, اس کمیشن کو بنانے سے کیا مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک ایسا علاقہ ہے جو طالبان کے کنٹرول والا علاقہ, یہ کمیشن کیسے جائے گا, کیسے کام کرے گا؟ عقیل صاحب ساتھ ہیں ہمارے.
شکریہ جعفر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی
فرمائیے. جی بالکل آ رہی ہے, فرمائیے, بولیے.
جی اچھا, ایک تو یہ ہے کہ لوگر کا جو مانے وہ جی لوگر کا جو مانے وقوع ہے یا جغرافیائی ساخت ہے وہ کافی پیچیدہ ہے, تو میرے خیال میں افغان حکومت کافی ایک دو دن تک تو کلیئر نہیں تھی کہ یہ امریکہ پر کہاں پر کرش لینڈنگ کر گیا ہے, اس میں کیا صورت پارٹ آئی تھی, کیا صورت حال ہے, وہ علاقہ کس کے تحویل میں ہے. بعد میں جب طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی تب جا کر پاکستان اور افغانستان کو تسلی ہو گئی کہ وہ لوگ محفوظ ہے جو اس میں سفر کر رہے تھے اور وہ افغان طالبان کے قبضے میں ہے. لوگر سوات کی طرح یا دیر کی طرح ایک پہاڑی علاقہ ہے, اور وہاں پر طالبان اور اس قسم کے اور لوگ مختلف اوقات میں نہ صرف یہ کہ قابض رہے ہیں بلکہ ابھی دو سے علاقے ان کے گول میں بھی ہیں. جہاں تک کمیشن کا تعلق ہے, افغانستان کے بعض لوکل میڈیا نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں کمیشن کے اسباب کی طرف ایک اشارہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ غالباً افغان حکومت یا افغان انٹیلیجنس کو اس بات کا شک ہے جو کہ حزب معمول پاکستان کے بارے میں ان کا ایک رویہ رہا ہے کہ شاید کہ یہ ہیلی کاپٹر نہیں ہو یا اس کے اسٹاف کے لوگ وہ نہیں ہو جو ان کو بتائے گئے تھے. جس طرح حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ ایک پنجاب حکومت کے ہیلی کاپٹر میں جا کر وہاں پر مرمت کروانی تھی, پھر اسے واپس آنا تھا, اور افغان میڈیا میڈیا کے بعض غیر مصدقہ یا غیر مقبول جو سورسز ہیں وہ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ہیلی کاپٹر کسی اور مہمجوی پر تھا. تو میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ کمیشن اس بات کی تحقیق کرے گا کہ آیا یہ وہ ہیلی کاپٹر ہے کہ نہیں ہے. اگرچہ جو ایک جدید دور کے ایک تقاضے ہے یا جو ضروریات ہے یا چیزیں ہیں اس کے مطابق پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہیلی کاپٹر کس نوعیت کا تھا, اس میں کتنے لوگ تھے اور وہ کیا کرنے جا رہے تھے, اور جس طریقے سے آپ نے بتایا بھی کہ اجازت بھی لی گئی تھی. یہ ایک ڈیلنگ پریکٹس ہے اور میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغان طالبات کو ڈیلے کرنے کے لیے یا ان کو آمادہ کرنے کے لیے انہوں نے کمیشن بنایا ہے.
اچھا سنگین شاہ صاحب, یہ فرمائیے کہ ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے ساری دنیا میں, خاص طور پر افغانستان کی طرف سے, کہ طالبان کے اوپر پاکستان کا بہت انفلوئنس ہے, وہ جس طرح سے چاہے ان سے بات بنوا سکتا ہے. خاص طور پر یہ بات تو پیس نیگوسیشنز کے حوالے سے بھی سامنے آئی ہے کہ یہ تاثر دیا جاتا ہے, لیکن اب جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو انہوں نے پکڑ رکھا ہے اور پاکستان اس پوزیشن میں بھی نہیں کہ اپنے آدمی کو رہا کرا سکے, تو یہ تاثر کس حد تک درست ہے؟
جہاں تک آپ کی بات ہے,
طرف آپ نے اشارہ کیا اس پر, تو ہم مختلف اوقات میں کہتے رہے کہ
جی ہلو
جی
ہاں فرمائیے.
آپ کا سوال کس سے تھا جی؟
میں آپ سے تھا, فرمائیے.
جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, آپ کا سوال کسی حد تک ٹھیک بھی ہے, مگر مین بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب کسی ایک آرگنائزیشن جو کہ انڈر گراؤنڈ کام کر رہی ہوتی ہے, اس میں موجود ہر ایک شخص کے جس تعلق انڈر گراؤنڈ آرگنائزیشن کا تعلق ہو, باہر کی دنیا کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا. اگر جب پاکستان کی حکومت کے ساتھ طالبان کے تعلق کی بات ہے, تو طالبان کے تعلق میں سے چند انٹرلوکیوٹرز ہوں گے, جن کو اسلام انٹرلوکیوٹرز کہا جاتا ہے, اور وہ لوگ یا آپ اس طرح وہ کہہ لیں کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کو یہ کام دیا جاتا ہے کہ باہر کے ملکوں کے ساتھ یا پھر چند مخصوص ممالک کے ساتھ وہ اپنے روابط رکھیں اور ان کے ساتھ اپنی بات چیت کریں. تو ان لوگوں کی پھر یہ ذمہ واری ہوتی ہے کہ وہ ان ممالک کے ساتھ بات کریں, جیسے کہ طالبان کے دور میں جب یہ ملا عمر صاحب جس وقت ہمیں معلومات کیسی تھیں کہ وہ زندہ تھے, اس وقت میں سید طیب آغا جو تھے وہ طالبان کے فورن سیکرٹری کی طرح کام کرتے تھے, اور اس کے علاوہ پاکستان میں موجود ان کے چند ایک ایسے ذمہ واران ہوں گے جو کہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ بات کرتے ہوں گے, چائنا کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ بات کرتے ہوں گے. اب جہاں پہ لوگر میں جہاں پہ اس ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا ہے, اور یہ اللہ کا بہت فضل ہے کہ وہاں پہ کوئی جانی نقصان اس وقت ہمیں اطلاعات نہیں آ رہی کہ ہوا ہو, اور جو لوگ ابھی گرفتار ہوئے ہیں اغوا ہوئے ہیں ان کو بھی ہم دعا کریں گے کہ ان کی جلد از جلد بازیابی ہو جائے. یہ جہاں پر یہ ہیلی کاپٹر گرا ہوگا, تو آپ ان کی جگہ اگر آپ اس علاقے پہ موجود حالات کو اگر آپ مد نظر رکھیں, تو اوپر سے ایک ہیلی کاپٹر طالبان نے دیکھا ہوگا اپنے اوپر گزرتے ہوئے, ان کو نہ اس کے اوپر کوئی جھنڈا نظر آیا ہوگا نیچے سے, نہ ان کو کچھ پتا ہوگا کہ یہ کس ملک کا ہیلی کاپٹر ہے. ان کو کوئی بھی فضائی طیارہ جو ہوتا ہے وہ ان کو دشمن تصور کرتے ہیں افغانستان میں.
صحیح.
جب فضائی طیارے کے اندر تکنیکی مسئلہ ہوا اور اس نے کریش لینڈنگ کی اور اترا, تو جہاں جہاں پہ جو مقامی طالبان تھے وہ اس کی طرف بھاگے ہوں گے تاکہ وہ اس کو
قابو کر سکے,
جو ان کو قابو کر سکیں, جن میں سے جو اگر اس میں سے کوئی فوجی اتر رہے ہیں ان کو پکڑ سکیں یا ان کو مار سکیں. تو جب وہ وہاں پہ پہنچے, تو ایک تو اس طیارے کا رنگ جو ہے کوئی فوجی رنگ نہیں ہے, سفید رنگ کا ہے, اور اس کے اوپر بڑا چاند جس کو ہم وہ ہلال احمر کہتے ہیں وہ بنا ہوا ہے, تو اس کو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فوجی طیارہ نہیں ہے. جب وہ طالبان وہاں پہ پہنچے, تو وہاں پہ موجود جو لوگ تھے ان کو جن حالات میں ان کو نظر آئے, انہوں نے اپنا تعارف کروانے کی کوشش کی ہوگی. اس وجہ سے ہمیں ایک بہت بڑی خوشائن بات سامنے فی الحال نظر آ رہی ہے کہ موقع پہ انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا.
صحیح.
انہوں نے سب کو یرغمال لے لیا. اگر ان کو انہوں نے یرغمال لینا تھا, کیونکہ طالبان نے اپنی تحقیقات کرنی ہوتی ہیں, جو پکڑا جاتا ہے وہ ہمیشہ جو لوگ کہیں پہ کہیں کارروائی کرنے جاتے ہیں, فوجی لوگ کارروائی کرنے جاتے ہیں, وہ ہمیشہ ایک الٹرنیٹو کہانی اپنے دماغ میں رکھ کے جاتے ہیں کہ اگر ہم پکڑے جائیں تو پھر ہم یہ کہانی دیں گے لوگوں کو کہ میں یہاں پہ یہ کرنے آیا تھا. وہ
میں ذرا سے اختصار چاہوں گا اس لیے کہ پاس ٹائم کم ہے. جی
تو پھر اس ابھی وہ میرے خیال میں جب طالبان جو ہوں گے وہ تحقیقات کریں گے, تحقیقات کے بعد اگر انہوں نے پاکستان کے جو ملازمین ہیں ان کو اگر وہ رہا کرنے کے خواہش مند ہیں بھی, تو پھر بھی اس نیگوشیشن میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے کہ پہلے وہ یہ اسرٹین کریں کہ یہ لوگ غیر فوجی تھے, اس کے بعد طالبان کے خلاف کام نہیں کر رہے تھے, اور اس کو جب رہا کریں گے تو اس کی موڈیلٹیز کے اوپر کام ہوگا, شاید
کچھ ہو. ڈاکٹر سرفراز, یہ فرمائیے کہ آپ کے خیال میں یہ کمیشن جو ہے کوئی کارگر ثابت ہوگا واقعی؟
پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو بہت آسانی سے سمجھ لینا چاہیے اس کے بعد کہ طالبان کوئی مونولیتھک گروپ نہیں ہے. دوسرا ہم کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے اس کے فوراً بعد کہ طالبان جو ہے وہ جو دنیا میں مروجہ قوانین ہیں انسانوں کی مدد کے اور ان کے ساتھ جو ہے سویلین کو جو حقوق حاصل ہیں, نان کمبیٹنٹ کو جو حقوق حاصل ہیں, ان کے بارے میں ان کی اویئرنیس کتنی بری ہے, اور وہ کیسے جو ہے جو جدید دور کے جو تقاضے ہیں ریاستوں کے یا سیاسی تحریکوں کے یا ایون آزادی کی تحریکوں کے, اگر اپنے وہ ملک کو آزاد کرانا چاہتے ہوں کسی سے, تو یہ لوگ کتنے پسماندہ ہیں, کتنے پچھڑے ہوئے ہیں, ان کا شعور کتنا کمزور ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ رابطے کے لیے ظاہر ہے جو مروجہ بین الاقوامی طریقے ہیں وہ کام نہیں آنے جا رہے ہیں,
بلکہ ہاں نان ٹریڈیشنل طریقے. جی,
کچھ پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کا کمیشن اسی لیے بنایا گیا ہے کہ وہ ایسے راستے تلاش کریں کہ وہ لوگ جو سویلین ہیں پاکستان سے گئے ہیں, جہاں ہیلی کاپٹر کوئی کمبیٹ ہیلی کاپٹر نہیں ہے, وہ جو ہے وہاں پر مصیبت میں لوگ پھنس گئے ہیں, کریش لینڈنگ کی ہے, ان کی مدد کے لیے جو مروجہ طریقے ہونے چاہیے ان پر ان کو آمادہ کیا جائے, طالبان کے ان لوگوں کو جو کہ ویشیوں کی طرح شاید ان سے سلوک کر رہے ہوں گے اور ان سے کوئی پیسے بٹورنا چاہتے ہوں گے یا کوئی بلیک میلنگ کرنا چاہتے ہوں گے یا کوئی جو ہے ان کے بدلے میں کچھ لینا چاہتے ہوں گے. یہ ہمیں پاکستان کو بھی ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کن لوگوں سے پالا ہے اور ہمیں کن لوگوں کے ساتھ.
بالکل صحیح, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جی,
کو بھی اس طرف دیکھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کمیشن جو ہے, چونکہ افغانستان میں پختونوں کی اپنی روایات ہیں, جرگے وغیرہ کے ذریعے بات چیت کے ذریعے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے, ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو میرا کمیشن اس قسم کے کام کرے گا, رابطہ بنائے گا,
اسی سے فائدہ ہوگا. جی,
کیسے کن قبیلے قوموں کو استعمال کر کے ان کے ساتھ جو ہے بات چیت کر کے.
جی بالکل ٹھیک,
حفاظت رہائی کی کوشش کی جا سکتی ہے.
عقیل یوسف صاحب کا آخری سوال آپ سے ہے بہت اختصار کے ساتھ, کہ ایک کو یہ خبر بہت تو گرم ہوئی تھی کہ اس ہیلی کاپٹر میں جنرل راحیل شریف کے بھی کوئی رشتے دار تھے, قریب رشتے دار, جس کا آئی ایس پی آر نے تردید کی ہے. کیا آپ کے خیال میں اس افواہ کی کوئی خاص وجہ تھی؟ عقیل یوسف زئی صاحب, عقیل یوسف زئی صاحب,
اور اس کا جو عملہ.
جی ہاں بولیے عقیل صاحب. شاہ صاحب آپ اختصار کا اس کا جواب دے سکتے ہیں؟
ایک چند الفاظ سے بولنا چاہوں گا. آپ کے جو موصوف نے جو طالبان کی شان میں جو باتیں کی ہیں, یہ میرے خیال میں اس وقت کے مطابق انتہائی غلط بات ہے.
شاہ صاحب اس وقت جو میرا سوال ہے, شاہ صاحب جو میرا سوال ہے اس کا جواب براہ کرم دیجیے.
میں آپ کو دیتا ہوں, مگر آپ نے اگر کسی سے ہمدردی لینی ہے تو آپ ان کو گالیاں دے کے ان سے ہمدردی نہیں لے سکتے. ابھی ان کے پاس ہمارے لوگ یا رخمال ہیں اور ہم طالبان کے مہمان نوازی کو کی طرف رجوع کریں گے کہ وہ مہمان نواز لوگ ہیں, وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ.
شاہ صاحب میرے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے,
ویسی کہہ کر ہم سلوک کی توقع نہیں کر.
شاہ صاحب میرے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے,
مہمانوں کے ساتھ مہمان نوازی کا تعلق ہے. اور
صاحب میرے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے, براہ کرم میرے سوال کے جواب دیں اختصار کے ساتھ, ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے.
آپ کے سوال کے جواب, جنرل شریف کے جو دامات کی بات ہو رہی ہے وہ بالکل غلط ہے. آئی ایس پی آر نے اس کے لیے تردید کی ہے, اور آئی ایس پی آر ایک ایسے ادارہ ہے پاکستان کی فوج کی طرف سے جس کے بیان کو اس وقت ایٹ دا پوائنٹ ہمیں سیریسلی لینا ہوگا. اگر انہوں نے تردید کیا تو ہمارے پاس کوئی ایک ایسا جواب موجود نہیں ہے.
نہیں, میرا سوال یہ تھا کہ کیا کوئی خاص سبب تھا اس کی, اس افواہ کے پھیلانے کا؟
نہیں جناب, کوئی ایسی کوئی خاص وجہ, کوئی ایسی افواہ کی پھیلانے کی کوئی خاص وجہ ذہن میں نہیں آتی. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو پھر ان کو اس میں ماننے میں بھی کوئی اتنا وہ بڑی بات نہیں تھی کہ اگر وہ مان سکے, ادروائز کوئی ایسی کوئی وجوہات ذہن میں نہیں آتی.
بہت شکریہ جناب سنگین شاہ صاحب, عقیل یوسفزئی صاحب, ڈاکٹر سرفراز خان صاحب. اب ہم ایک بریک لیں گے, جس کے بعد ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب چلیں گے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ویلکم بیک. اب ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی سیاست کے بارے میں. جیسا کہ آپ آج خبروں میں سنتے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بقول اس کے مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف ایک تحریک شروع کی ہے جو اس کے لیڈروں کی مبینہ دھاندلیوں کے خلاف اس نے آغاز کیا ہے، پشاور سے اس تحریک کا آغاز کیا ہے۔ اس سے پہلے جناب قائد طاہر القائدی صاحب کی پیٹ نے بھی ایک تحریک کا آغاز کیا تھا، ادھر مسلم لیگ نے خود پشاور میں جلسہ کیا ہے جس میں عمران خان پہ بہت کڑی تنقید کی گئی ہے۔ پاکستان کا سیاسی ماحول اچانک گرم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ تو پروفیسر زی ہلالی صاحب موجود ہیں، پشاور یونیورسٹی سے سیاسیات کے پروفیسر ہیں۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیے اختصار کے ساتھ، کیا آپ کے خیال میں یہ اچانک، بعض مبصرین کہتے ہیں کہ چونکہ 2018 کے الیکشن اب بہت زیادہ قریب آتا جا رہا ہے تو یہ تحریک سے زیادہ اپنی الیکشن کی تیاریاں ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ہلالی صاحب آپ موجود ہیں لائن پر؟
دیکھیں آپ نے جیسا کہ ہیلو
جی بولیے،
میری آواز آ رہی ہے؟
ہاں بالکل آ رہی ہے، فرمائیے۔
ہیلو
ہاں بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔
جی میں یہ کہہ رہا ہوں، جی جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا آپ نے، ہیلو
بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے بھائی۔
ہیلو
ہاں بولیے
جعفری صاحب،
جی آپ کی آواز آ رہی ہے بولیے۔
اچھا یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ نے سیاسی جی جی مجھے بولنے کا موقع دے، اب میں سن رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس سیاسی گنگنی کا یا جو ہے ہلچل کا ابھی ذکر کیا جا رہا ہے، یہ کوئی غیر متوقع نہیں تھا اور نہ ہے، چونکہ اس کے لیے بڑی دیر سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ جب نواز شریف صاحب بیمار تھے اور لندن چلے گئے تھے تو اس وقت بھی پنامہ لیکس کے اوپر بڑی لیبے ہوتی رہی ہے اور اس پہ مختلف سیاسی پارٹیوں کا اپنی ریزرویشن جو تھی وہ دکھاتے رہے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی اور تحریک انصاف بھی بڑی پیش پیش رہی ہے، دوسری پارٹی بھی تھی۔ لیکن شاید جب نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں اور انہوں نے اپنے سیاسی بصیرت یا سیاسی فہم و تفہیم کا جو سلسلہ چلایا، اس میں جو ان کے پرانے اتحادی تھے جس میں پیپلز پارٹی کو بھی انہوں نے بڑی کامیابی سے ایک سائڈ پہ کر لیا، پھر اس کے بعد جو این پی تھی یا بلوچستان کے جو ان کے اتحادی تھے وہ بھی ایک سائڈ پہ ہو گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ان کے ساتھ ان کی اچھی جو ہے ہم تفہیم پیدا ہو گئی، تو کوئی اتنا زیادہ سیاسی ہلچل نہیں نظر آ رہی دکھایا ہے، اور دونوں نے بڑے مؤثر انداز سے ایک دوسرے کے سیاسی جو کہنا چاہیے کہ عملے ہیں ان کو آپس میں سیاسی طور پر بھی بہتر انداز سے جو ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کا جو عزم دہرایا ہے، یہ جمہوریت سلسلہ ہے جو پاکستان میں چلا ہے اور یہ اچھی نوید ہے، اور اس انداز سے بھی کہ سیاسی عمل کو جاری رہنا چاہیے، سیاسی جماعتوں اور سیاسی طبقوں کے درمیان یہ جو ایک افہام و تفہیم ہے یا ایک ایگریمنٹ ہے کہ سیاسی طور پر یا جمہوریت کی گاڑی چلتی رہنی چاہیے، یہ ایک آپس میں ایک اچھی نوید ہے اور اچھی خوشخبری ہے۔ اور میرا خیال میں کہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ مسلم لیگ نون کے لیے کوئی موقع رہنے دیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ سیاست میں ہلچل رہے تاکہ وہ بھی زندہ رہیں، اور اس سے جو ہے ان کی پارٹی کی شاید بقا بھی اسی طرح ہے کہ وہ جتنا زیادہ متحرک رہیں گے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے بندھن میں رہیں گے۔ تو ابھی لیکن جو دیکھا جا رہا ہے دوسری طرف سے مسلم لیگ نون جو ہے کام کرو دھرنا نہ دو، تو اس انداز سے بہت سارے معاملات ہیں جو اگر دیکھے جائیں تو اب پریکٹیکلی آنا چاہتے ہیں اور آ رہے ہیں، جس سے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں لوگوں کے اندر۔
اچھا میں ذرا سا آپ کو روکوں گا یہاں پر، میرے ایک سوال کا جواب دیجیے،
بہتر عمل ہوگا۔
اچھا میرے ایک سوال کا جواب دیجیے، جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا ابتدائی طور پر کہ جو بعض مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی تیاریاں ہیں آئندہ انتخابات کے لیے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں یہ کیا سرائیاں ہیں، اس کے لیے جو پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے طرف سے تو کوئی ایسی خبر نہیں آ رہی، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے خود دو تین مرتبہ کہا ہے کہ اگر کوئی الیکشن آتے ہیں یا ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں، ادھر سے تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے یا اس قسم کی پیشین گوئی کر رہی ہے۔ اس سیاسی ہلچل میں ایک بات بڑی عجیب سی کہہ لیں یا ایک نئی آئی ہے کہ عمران خان صاحب اب خود کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم بننے جا رہا ہوں اور لوگ تیاری کر لیں اور یہی ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی. اس کے پس منظر کو ابھی نہیں چھیڑا جا سکتا کہ آخر اس کی طے میں کیا ہے, وہ کس اعتماد سے کیسے بات یہ کیوں کر رہے ہیں, لیکن ابھی فی الحال کچھ ایسا نہیں نظر آ رہا پاکستان کے اندر کہ چلتی چلتی گاڑی جو ہے وہ رک جائے یا اپنی پٹری سے اتر جائے. سیاسی قوتیں اپنے انداز سے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی عمل پورا ہو, جو پارٹی آگے اپنا ٹائم پورا کرے اور اس ٹائم کے بعد الیکشن ہو ایک جمہوری طریقے سے.
اچھا یہ بتائیے کہ آپ پیپلز پارٹی کے رول کو کیا دیکھتے ہیں؟
سیاسی افہام و تفہیم نظر آ رہا ہے.
یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے جو رول ہے جو ابھی تک کلیئر نہیں ہے, آپ کے خیال میں ان کا کیا رول ہے
پیپلز پارٹی کا؟
جی
ہلو,
جی ہاں, پیپلز پارٹی کا کیا رول ہے؟
لگتا ہے
جی
جی پیپلز پارٹی ایسولیٹ ہوئی ہوئی ہے, لگتا ہے کہ انڈر دا کارپٹ جو ہے پردے کے پیچھے کوئی آپس میں ایسی افہام و تفہیم ہوئی ہے یاورز کے مسئلے پہ یا پرام علی کے مسئلے پہ, کہ یہاں زرداری صاحب نے اپنے اکابرین سے کہا ہے کہ اس میں زیادہ دلچسپی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, بس جتنا زیادہ زور دکھا دیا وہ ہو گیا ٹھیک ہے. تو جو یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو گین کرنا چاہتی تھی پیپلز پارٹی کے جو وہ لوگ جو بڑے ایکٹیو تھے, خورشید ساز صاحب, اعتزاز صاحب, یا رضا ربانی صاحب سینٹ کے خود چیئرمین ہیں, کہ انہوں نے اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کر لیے ہیں, لہٰذا پیپلز پارٹی اب نہیں چاہتی کہ یہ سیاسی عمل کو روکا جائے یا اس کو پٹری سے اتارا جائے. لہٰذا یہ پارٹی جو بھی کام کر رہی ہے یہ اپنا وقت پورا کرے, پھر اس کے بعد جو بھی موقع آئے گا تو اس مناسب موقع پہ ہم مسلم لیگ نون کو جواب بھی دیں گے اور اس کا احتساب بھی کریں گے.
بہت شکریہ پروفیسر ہلالی آپ کا. اور سامعین اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. آپ نے خبروں میں یقیناً سنا ہوگا کہ پاکستان میں دو روز کی بارشوں کے دوران اور سیلابی صورتحال کے پیش نظر بلوچستان اور سندھ میں خاصا نقصان ہوا ہے, تقریباً 20 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں, کچھ پانی میں ڈوب کر, کچھ کرنٹ لگنے سے جو پانی میں کرنٹ آ گیا تھا. بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر غلام رسول صاحب جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے, ان سے ہم پوچھیں گے کہ اب آئندہ چند دنوں کے لیے کیا فور کاسٹ ہے اور کیا صورتحال ہے, اور یہ آل آف اے سڈن جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کا سبب کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب.
جی تھینک یو ویری مچ. بہت ایکٹیو ہوگا مانسون پاکستان بھر میں اگست کے مہینے میں, اور اس کی نشاندہی ہم نے جب سیزنل فور کاسٹ کی تھی اس وقت بھی کر دی تھی. اور یہ بارشیں جو اس وقت سندھ اور بلوچستان میں ہیں یہ آل آف اے سڈن نہیں آئیں, بلکہ ان کا بھی خاص طور پہ ایک سسٹم جو خلیج بنگال میں ڈپریشنز بنتے ہیں, لو پریشر ایریاز بنتے ہیں, وہ انڈیا کے اوپر سے ٹریول کرتے ہوئے پاکستان کی ایسٹرن باؤنڈری کو آ کے ٹچ کرتے ہیں. وہ جیسے جیسے یہ سیزن ایڈوانس ہوتا ہے تو ان کا ٹریول جو ہے وہ زیادہ ویسٹ ورڈ ہو جاتا ہے, اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگست میں یہ دو یا ایک یا دو سسٹم سندھ اور بلوچستان کو افیکٹ کریں گے.
جی,
اور یہ پہلے ہفتے والا سسٹم جو ہے اب کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہے.
جی,
مگر ابھی بھی یہ کل تک بارش کا باعث بنے گا, اور بارش کا زیادہ فوکس جو ہے اب کل تک بلوچستان میں ہوگا. بلوچستان میں بارش دینے کے بعد یہ اختتام پذیر ہوگا, اور اس کے بعد بھی ایک سسٹم ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو مڈل آف اگست کے اراؤنڈ دوبارہ پھر کراچی اور سندھ کا رخ کریں.
اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب نے جو کہ حکومت بلوچستان کے ترجمان ہیں. کاکڑ صاحب یہ فرمائیے کہ ہم گفتگو کر رہے تھے, ہمارے ساتھ ڈاکٹر غلام رسول صاحب ہیں, کہ بلوچستان میں جو یہ بارشوں سے تباہی ہوئی ہے اس کے سے نمٹنے کے لیے آپ کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟
جی, مانسون کا پیریڈ میں ہمارے کچھ ڈسٹرکٹس ہیں جو اس سے بڑے بری طریقے سے متاثر ہوئے ہیں, زیادہ تر ہمائی کے اور ساتھ میں ایک اور ضلع بھی ہیں. جو ہمارا پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کو چیف منسٹر نے انسٹرکشنز پاس آن کی ہوئی ہیں, اور جو ریلیونٹ نمائندے ہیں وہ اپنے اپنی کانسٹیٹیوئنسیز میں ان کو بھیجا گیا ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کو الرٹ کیا گیا ہے, جو بھی ریسکیو کی نیڈس ہیں, جو بھی ان کی ضروریات ہیں پرٹیکولرلی میڈیسن اور شیلٹر کی, اس کو انیشلی فوکس کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر اسسمنٹ نقصانات کا کیا جائے گا اور اس کے لیے لانگ ٹرم پلان بھی بنایا جائے گا.
اچھا
اس فیز میں تو فی الحال ہم ریسکیو میں ہی انگیجڈ ہیں.
اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے مطلب کوئی پرٹیکولر فنڈس وغیرہ الوکیٹ کیے ہیں ان لوگوں کی مدد کے لیے جو متاثرین ہیں ان علاقوں کے, اور ان کو اگر ایویکیویشن وغیرہ کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے کچھ بندوبست کیا ہے اس کا؟
دیکھیے فنڈس کے حوالے سے تو ایسے ہمارا یہ ایک بڑا اسٹیبلش ڈپارٹمنٹ ہے پی ڈی ایم اے کا, اس میں آلریڈی اس طرح کی سچویشن کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے ہمارے پاس جو نیسیسری آئٹمس ہیں, فوڈ آئٹمس ہیں, شیلٹر آئٹمس ہیں, وہ اویلیبل ہوتے ہیں. یہ سال 12 مہینے کی تیاری ہماری ہوتی ہے, اور جیسے ہی ایسی کوئی خدا نخواستہ ڈیزاسٹر کی سچویشن آتی ہے تو ہم امیڈیٹلی اس کو ہی یوٹیلائز کرتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر غلام رسول, یہ فرمائیے کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اگست کے مڈ میں آپ پھر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں رینس, تو یہ جو رینس ہوں گی یہ انہیں بلوچستان اور سندھ کے علاقوں میں ہوں گی یا ملک کے دوسرے علاقوں کو بھی متاثر کریں گی؟ یہ
دیکھیں یہ سلسلہ جو پاکستان کی مانسون کی بارشوں کا ہے, ایک دفعہ سسٹم جو ہے وہ ساؤتھ کو ٹچ کرتا ہے, جب یہ ویک ہو جاتا ہے تو پھر سسٹم نارتھ والا ایکٹیو ہو جاتا ہے. ابھی جیسے یہ کمزور ہوگا تو یہ ہمارے شمال مشرقی ایریاز خاص طور پہ جو پنجاب کا ایریا ہے اور آزاد کشمیر کا, یہاں پہ سلسلہ بارشوں کا شروع ہو جائے گا, بلکہ رات بھی شروع ہو چکا ہے, اور چند دن پھر 4-5 روز تک یہ ایکٹیو رہتا ہے, اس کے بعد پھر دوبارہ ساؤتھ والا ایکٹیو ہو جاتا ہے, نارتھ والا ذرا ویک ہو جاتا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ اگست کے مہینے میں چلتا رہے گا. ابھی جیسے ہی کل یہ سلسلہ بارش دینے کے بعد بلوچستان میں ذرا تھمے گا تو اس کے بعد نارتھ والا جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا. مگر بلوچستان کے لیے اور سندھ کے لیے میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ جو کوئی سلمان کا پہاڑی سلسلہ ہے یہ ہل ٹورنٹس جنریٹ کرتا ہے, فلیش فلڈنگ جنریٹ کرتا ہے, اور یہاں سے فلیش فلڈنگ جو ہے وہ بلوچستان میں بھی انٹر ہوتی ہے اور دریائے سندھ میں بھی خاصا کنٹریبیوٹ کرتی ہے جو اس کے لیول کو انکریز کرتی ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, ہمیں جوائن کیا ہے مولانا بخش چانڈیو صاحب نے جو صوبائی وزیر ہیں سندھ میں. چانڈیو صاحب آپ دورہ کر رہے ہیں اس وقت کراچی کا اور سندھ کے ان علاقوں کا جہاں سیلاب آئے ہیں, بارشیں ہوئی ہیں, آپ بتائیے کہ آپ کی حکومت ان معاملات سے نمٹنے کے لیے کیا کر رہی ہے, کیا اقدامات کیے ہیں آپ نے؟
میرے خیال میں پہلے سے ہی تیاری شروع کی تھی اور جو اقدامات کرنے چاہیے تھے ڈیزاسٹر مینجمنٹ وہ بھی سرگرم تھی, اور جو صوبائی ہماری انتظامیہ ہے وہ بھی, اور جن جن ڈسٹرکٹ میں یہ پیشن گئی تھی ان کو بھی وارننگ دی گئی تھی وہ بھی تیاری میں تھے. میں نے آج حیدرآباد میں دیکھا, وہاں تو بالکل تیاری مکمل ہے, لیکن ایک آپ کے انتظامات کی ایک حیثیت ہے اور جو اوپر سے کوئی آفت آئے یا آسمانی کوئی مسئلہ ہو تو اس کا دوسرا معاملہ ہوتا ہے, وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ بارش کے بار بار برسنے کو یا اس کی شدت کو کم نہیں کر سکتے, آپ کے اختیار میں نہیں, لیکن ان سے جو صورتحال پیدا ہو اور تکلیفیں لوگوں کی پیدا ہو ان میں کمی لا سکتے ہیں, تو کمی کرنے میں حالات مشکلات میں کمی لانے کے لیے بہت سارے فیصلے تھے اور بہت سارے عمل درآمد کیے. آج حیدرآباد کی صورتحال شام کے بعد ایسی ہو گئی ہے کہ ریلیف کیمپ قائم کرنی پڑی ہے اور لوگوں کو امداد بھی دینی پڑ رہی ہے, پانی کھانے کی چیزیں بڑی مشکلات میں ہیں. خالص شہری علاقہ ہے حیدرآباد شہر, تو وہ بھی سب کر رہے ہیں. جی
اچھا, اب میں نے آپ کے چیف منسٹر صاحب کو بھی انٹرویو کیا, ان سے بھی میری بات چیت ہوئی ہے, لیکن چونکہ انہوں نے آپ کو اسائن کیا ہے خاص طور پر, آپ کو بھیجا ہے اور آپ کو ہدایت کی ہے کہ آپ دورہ کریں, آپ یہ بتائیے کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے ان لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جن کے نقصانات ہوئے ہیں یا جن کی لوگ ہلاکتیں ہوئی ہیں کوئی فنڈس الوکیٹ کر رہی ہے, کچھ اس سلسلے میں آپ نے اقدامات کیے ہیں مزید؟
دو باتیں ہوتی ہیں, ایک فوری طور پر تو ہے ریسکیو, اس کے بعد ریلیف کی بات ہوتی ہے. ریسکیو کی کاروائی جاری ہے اور بارش میں بھی چل رہی ہے, ابھی تکلیفیں ہیں, لیکن جہاں تک اس کے ان کے نقصان کی تلافی کی بات ہے تو ایک بار صورتحال بہتر ہو جائے تو اس کے بعد وہ لگایا جاتا ہے اندازہ تخمینہ لوگوں کے لیے رپورٹ کہ کتنا ان کے نقصانات ہوئے, اس کے بعد ہی کوئی اقدامات کریں گے. لیکن یہ فیصلہ ہے, ماضی میں بھی ہوا ہے, ابھی بھی ہوگا, جن کا نقصان ہوا ہوگا حتی الامکان حکومت کوشش کرتی ہے ہماری کہ لوگوں کی تکلیف کا ازالہ کرے.
ڈاکٹر غلام رسول صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں, ڈائریکٹر جنرل میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے, وہ یہ فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ مزید بارشیں آنے والی ہیں, بلوچستان بھی افیکٹڈ ہوگا, کاکڑ صاحب بھی میرے ساتھ ہیں اور آپ بھی میرے ساتھ ہیں, سندھ بھی متاثر ہوگا. آپ نے مزید بارشوں سے نمٹنے کے لیے کچھ انتظامات کیے ہیں؟
میں نے گزارش کی کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ والوں کے اجلاس ہوئے تھے, بعد میں بھی ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ بھی ہوئے, سندھ میں بھی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, حکومت پوری بھی دیکھ رہی ہے. جیسے جیسے ان کی پیشن کو یہ آئی تھی تو ہم الرٹ تھے, اس لیے بہت نقصان کم ہوا ہے, لیکن بارش ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی شدت کا تخمینہ تو نہیں لگایا جا سکتا. بعض اوقات آپ کے انتظامات بھی نامکمل ہو جاتے ہیں جب اگر قدرت کا کوئی معاملہ اپنے عروج پر آ جائے, بارش کے لیے فیصلہ ہو جائے قدرت کی طرف سے, تو تھملے کا نام نہ لے تو پھر آپ کے انتظامات نامکمل نظر آتے ہیں. لیکن فی الوقت ہماری تیاری ہے اور چیف منسٹر سندھ پہلی بار دیکھے آپ راستوں پر ہیں. رات کو ہم حیدرآباد میں تھے تو رات گئے تک میرا خیال ہے 12:30-1 بج رہے تھے, ہم راستوں پہ تھے, ہم دیکھ رہے تھے کہاں کہاں صورتحال ہے. تو اس بار حکومت اور انتظامیہ بارش کے پانی کے ساتھ ساتھ ہے, لیکن بارش کا پانی کس شدت سے آئے گا, کتنا عرصہ چلے گا, یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں.
چاندیو صاحب, کاکڑ صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر غلام رسول صاحب, آپ سے میرا ایک سوال اور ہے کہ یہ جو مانسونس ہیں کیا یہ کسی انٹرنیشنل سسٹم کا, انٹرنیشنل فنامینا کا حصہ ہیں, یا یہ کہ یہ دس از جسٹ نیچر کہ اس موسم میں اس پیریڈ میں یہ ہوتا ہے؟
نہیں, بالکل یہ انٹرنیشنل ایک فینومینا جو ایلینو کہلاتا ہے.
جی,
جب بھی اسٹرانگ ایلینو اثر کرتا ہے اور وہ اپنی ڈسیپیشن اسٹیج میں جاتا ہے یعنی اپنے خاتمے کی طرف جاتا ہے, تو اس وقت جو مانسون اس کے ساتھ میچ کرتی ہے وہ مانسون بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. آپ اس ایلینو کا ذکر ابھی جس کا خاتمہ ہوا ہے, اس کے فوری بعد کیونکہ انرجی جو ہے وہ سسٹم میں بہت زیادہ انٹر ہو چکی ہوتی ہے. ایلینو میں آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ یہ وارمنگ ایپیسوڈ ہے اوشن کا, اور اس وقت جب وارمنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ایٹموسفیئر میں بہت ساری انرجی جو ہے وہ ایکومولیٹ ہو جاتی ہے. جب یہ اپنے خاتمے کی طرف جاتا ہے تو ایشین مانسون جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ہو جاتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ ہم اسٹرانگ مانسون ایکسپیرئنس کر رہے ہیں. آلدو کہ یہ ریٹک ہے, یہ اس طرح کی مانسون نہیں ہے جس طرح سے یہ جڑیاں لگایا کرتی تھی ساتھ ساتھ 8-8 دن کی, اب یہ آتی ہے تو آل آف اے سڈن بے تحاشا پانی لا کے تو 1-8 دن کے لیے برستی ہے, اس کے بعد پھر آگے نکل جاتی ہے. تو یہ بالکل اس کا کنیکشن ہے انٹرنیشنل
انڈیکیٹرز
کے ساتھ جو کہ پورے گلوب کے ویدر سسٹم کو چینج کر دیتے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر غلام رسول صاحب آپ کا. سامعین, اب ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے عارف انصار صاحب, پولی ٹیکنک کے سینئر ریسرچر ہمارے ساتھ ہیں, کچھ انٹرنیشنل ٹاپکس کے اوپر, لیکن پہلے ایک بریک.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ویلکم بیک عارف انصار صاحب. وہ آپ نے یہ خبر یقیناً پڑھ لی ہوگی اور سن بھی لی ہوگی کہ اقوام متحدہ نے یمن کی سنی حکومت اور شیعہ ہوتی باغیوں کے درمیان ہفتے کے روز امن کی بات چیت تو معطل کر دی ہے, کیونکہ باغیوں نے ان علاقوں میں جو 2014 کی لڑائی کے بعد سے ان کے قبضے میں آئے انہوں نے یک طرفہ طور پر ایک گورننگ کونسل بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ یہ بات چیت اگر معطل ہو گئی تو کیا اس کے بعد جو سعودی الائنس ہے اس کی طرف سے پھر بمباری شروع ہونے کا ایک انڈیکیشن مل جاتا ہے؟
جعفر صاحب ہاں لگتا تو یہی ہے کیونکہ یہ بات چیت چل رہی ہے جس کی کویت میں منعقد ہو رہی ہیں یہ ٹاکس
جی.
اور لیکن یہ بھی میں کہوں گا ساتھ ساتھ کہ سعودی عرب کی طرف سے جو ریسنٹ میسیجز آئے ہیں اس میں تو لگتا ہے کہ ان کی کوشش تھی کہ وہ ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہتے تھے سچویشن کو. یہ ٹرم وہ ریپیٹڈلی یوز ہوئی ہے ڈی ایسکلیٹ جو کہ ان کے ڈیفینس منسٹر ہیں انہوں نے بھی یوز کی ہے. تو اب اسی دوران یہ ٹاکس بھی چل رہی تھی لیکن یہ جو اب بریک ڈاؤن کہہ لیں آپ کے جو یو این کے ریپرزینٹیو احمد صاحب انہوں نے کہا کہ یہ
کویت میں اعلان کیا اس کا جی
بالکل کہ اگر یہ اگر انہوں نے اپنی گورننگ کاؤنسل ہی بنا دی ہے تو پھر اس میں وہ ٹاکس کی تو بنیاد ختم ہو جاتی ہے مطلب نیڈ جو ہے. لیکن میرا خیال ہے پھر بھی کوشش تینوں طرف سے جو بھی پارٹی ہیں اس میں ان میٹنگز کی وہ کوشش کریں گے کہ گریوینسز کیا ہیں اور یہ سٹیپس اس طرف کیوں پہنچے کہ انہوں نے اپنی کاؤنسل کیوں بنائی ہے. تو وہ پوائنٹ اتنا نہیں نکلا بیچ میں ابھی تک کہ ان کے کیا ڈفرینسز ہیں جس کی وجہ سے وہ انہوں نے اقدام اٹھائے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے جب ان پیس ٹاکس یا اس طرح کی ٹاکس میں کوئی یک طرفہ کاروائی کرتا ہے تو وہ نقصان پہنچتا ہے اس پیس ٹاکس کو.
عارف انصار صاحب آپ کو یاد ہوگا ابھی دو یا تین دن پہلے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بان کی مون صاحب نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے بڑا فرسٹریشن کا اظہار کیا تھا یمن میں خاص طور پر بچوں کی جو ہم بات ہو رہی ہیں بمباری سے اور جو وہاں کے برے حالات ہیں. اس کے بعد اس بات چیت کا امن بات چیت کا معطل ہونا ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ شیعہ ہوتیوں پر ہے, لیکن کیا بین الاقوامی برادری کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ان بچوں کو مرنے سے روکا جا سکے, ان کی تباہی کو واقع ہونے سے روکا جا سکے؟
نہیں وہ تو بالکل ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں عالمی سطح پہ دیکھتے ہیں کہ یو این کے ہاتھ ہمیں بہت دفعہ بندے ہوئے نظر آتے ہیں بہت سارے ہیومینیٹیرین معاملوں میں, اور اس میں یہی ہے کہ پیچھے پاور پالیٹکس ہوتی ہے. جیسا آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں بھی ریسنٹلی باتیں ہوئیں کہ سعودی پریشر یو این پہ تھا مختلف معاملات میں اور اس کی وجہ سے بھی یو این کو بعض چیزوں پہ بیک سٹیپ کرنا پڑا. اور یہ بھی ہے کہ میرا خیال ہے لیکن امریکہ کی طرف سے ایسے کچھ اقدام ہوئے کہ ایسا اسلحہ نہ دیا جائے وہاں پہ کلسٹر بامز ٹائپ جس سے کہ جو کیجولٹیز ہیں سویلین وہ بڑھتی ہیں. لیکن جہاں تک یو این کا تعلق ہے وہ تو بہت سارے معاملات میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بعض دفعہ وہ اقدام نہیں کر پاتی یا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو سویلین نقصانات کو کم سے کم کر سکیں.
اچھا دوسرے ایک بات اب تھوڑا سا ہم اس کو ذرا ڈائیورٹ کرتے ہیں دوسری طرف آ جاتے ہیں سیریا کے بارے میں کہ سیریا میں اپوزیشن کے گروپوں نے دعویٰ کیا ہے ہفتے کے روز یعنی آج ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے الیپو کا یعنی حلب کا جو سیج کیا ہوا تھا گورنمنٹ نے اس کو توڑ دیا ہے. یہ خبریں مصدقہ ہیں, کس حد تک ان میں صداقت ہے, اس کے بارے میں کچھ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں؟
یہ چلتی رہتی ہیں رپورٹس, میں نے اس بارے میں کوئی ابھی تفصیل نہیں دیکھی چیز, لیکن یہ ہے کہ جس طرح آپ کو بھی پتہ ہے کہ عراق سیریا کی سچویشن کے بارے میں مسلسل انفارمیشنز آتی رہتی ہیں, ڈے ٹو ڈے چینج بھی ہوتی رہتی ہیں اور اس لحاظ سے ٹریک رکھنا مشکل بھی ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ مؤثر یہ ثابت مؤثر یہ ہے کہ بڑی پکچر میں کیا ہو رہا ہے اور اس میں کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. تو اس میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ پہ کامیابی ہے, عراق میں بھی کامیابی وہاں ہو رہی ہیں داعش کے خلاف آئی ایس آئی کے خلاف, اور اس طرف بھی امریکہ کی بھی بڑی کوشش ہے کہ روس کو ساتھ ملا کے بات کو آگے بڑھایا جائے تاکہ داعش کے خلاف لڑائی کو آگے بڑھایا جائے, ان کو مزید نقصان پہنچانے کی کوشش میں ناکام بنایا جائے. لیکن اب وہ کس حد تک آگے بڑھ گئی ہے بات وہ کہنا قبل از وقت ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہوتا یہ کہ ایک دن تو کامیابی ہو جاتی ہے لیکن مہینے دو مہینے پھر بات وہاں واپس لوٹ جاتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی. تو دیکھنے کی بات یہ کہ لانگ ٹرم کامیابی ہو رہی ہے نہیں, اور یہ بجائے اس کے کہ ڈے ٹو ڈے کیا ہو رہا ہے.
اچھا جب داعش کی بات آئی ہے تو ہم ظاہر ہے کہ اس سے پہلے پروگرام کے آغاز میں گفتگو کر چکے ہیں داعش کے حوالے سے پاکستان اور ایران کے درمیان بھی افہام و تفہیم ہوئی ہے, لیکن جب ہم افریقہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو نائجیریا میں جو یہ گروپ ہے نائجیرین بیسڈ ایکسٹریمسٹ گروپ جو ہے, اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں کچھ اختلافات ابھر کر سامنے آ رہے ہیں, اور یہ جو ہے آئی ایس ڈبلیو اے پی دی اسلامک اسٹیٹ ویسٹ افریقہ پروونس جس کو بوکو حرام کہا جاتا ہے, اس کی جو لیڈرشپ ہے مصعب البرناوی ابو مصعب البرناوی اور وہ دوسرے صاحب جو ہیں ان کے درمیان جو اختلافات ہیں, اس کا نتیجہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے سبب کیا افریقہ میں اس گروپ کی سرگرمیاں پیچھے ہٹ جائیں گی, ماند پڑ جائیں گی, نقصان پہنچے گا, کیا صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے افریقہ میں؟
جعفری صاحب, اس میں ہم میں کہوں گا کہ ایک ٹرینڈ سا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکراس دا بورڈ نان اسٹیٹ ایکٹر جو ایوالو ہو رہے ہیں, اس میں ایک چیز تو وہ ہے کہ وہ آئی ایس یا القاعدہ ٹائپ گروپس کے ساتھ ان کی افیلیشن کتنی ہے اور وہ ان کو کس طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ ان گروپس کے اندر اپنا نیشنلسٹ ایلیمنٹ بھی ہے. ظاہری بات ہے کہ کچھ تو کراس نیشنلسٹ جہادسٹ ہیں اور کچھ جو ہیں وہاں اسی علاقے کے ہیں, اور بعض دفعہ ان کے درمیان بھی آئیڈیولوجیکل یا آبجیکٹیو کا ڈفرینس ہوتا ہے کہ وہ بعض دفعہ نیشنلسٹ جو ہیں وہ فرق طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپریشن کرنے چاہیے, اور جو کراس نیشنل ہیں ایکٹرز ہیں, گلوبل ایمز والے ایکٹرز ہیں, ان کے درمیان فرق قسم کی ایمبیشنز ہوتے ہیں. تو بعض جگہ پہ تو ان کی ریکنسیلیشن ہو جاتی ہے, بعض جگہ پہ نہیں ہوتی, جب نہیں ہوتی تو پھر مزید سپلنٹر بنتے ہیں. تو ایک لیول پہ تو نقصان پہنچتا ہے اوور آل ایکسٹریمزم کو, لیکن دوسری طرف پہ سیکورٹی آفیشلز کے لیے اور مشکلات بڑھ جاتی ہیں کیونکہ اس میں پھر نئے گروپس بنتے ہیں جن کو ٹریک کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے, یا چیلنج بڑھ جاتا ہے کہ اب وہ نیا گروپ جو بنا ہے وہ کیا کرنے لگا ہے. تو یہ ایک طرف تو ڈویژنز جو ہیں وہ فائدہ مند ہیں لیکن دوسری طرف نقصان دہ بھی ہیں, اور دوسرا یہ کہ جو یہ لوکل ایمز اینڈ ایمبیشنز ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ ممبر بنتے ہیں ان گروپس کے, اور پھر دوسرے کے جو اوپر سپر نیچرل سپر گروپس ہیں جو کہ القاعدہ یا داعش ٹائپ ہیں جو کہ ان آرگنائزیشن کو کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں. تو یہ آن گوئنگ چل رہا ہے, یہ پیٹرن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کی طرف بھی یہ ٹرینڈ ہے, مڈل ایسٹ والے گروپس بھی یہ کر رہے ہیں, اور افریقہ میں بھی اسی قسم کی یہ چل رہی ہے کہ جو نقصان ہے پھر وہی بات کہ جتنے سپلنٹر گروپ ہیں ان کو ٹریک کرنا اور وہ کیا کر رہے ہیں وہ کافی ایک اور چیلنج بن جاتا ہے.
اچھا عارف انتہا صاحب, یہ ابوبکر شکاؤ صاحب جو تھے تقریباً 2009 سے لیڈ کر رہے تھے اس گروپ کو, اور اب یہ برناوی صاحب جو ہیں ان کے آنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جو آئی ایس کی مین لیڈرشپ ہے, سینٹرل لیڈرشپ ہے, وہ ان کو پروموٹ کر رہی ہے. تو کیا یہ جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرس ہیں, ظاہر ہے کہ پھر ان کے مزید اسپلنٹر گروپس بنیں گے, تو کیا اوور آل جو پرفارمنس ہے آئی ایس کی یا داعش کی یا بوکو حرام کی اس ریجن میں وہ اس سے بیڈلی افیکٹڈ ہوگی یا مائنڈلی افیکٹڈ ہوگی؟
مطلب یہ دیکھا جا سکتا ہے, یہ دیکھا ہے عموماً کہ وہ وقتی طور پر ریٹریٹ کر جاتے ہیں جب ان کو نقصان ہوتا ہے, ان کی لیڈرشپ ماری جاتی ہے, ریپلیس ہوتی ہے, تو وہ وقتی طور پر کہیں غائب ہو جاتے ہیں یا پیچھے چلے جاتے ہیں, لیکن پھر وہ ری فارم ہو کے پھر واپس لوٹ آتے ہیں اسٹیج پہ. تو یہ آن گوئنگ سا پیٹرن ہے, اور پھر اسی میں وہی سوال کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی ایولیوشن ہو رہی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے, پھر وہی بات کہ اس کی روک دھام کیسے ہو سکتی ہے اور اس کا لانگ ٹرم پرماننٹ سولوشن کیا ہے, بجائے اس کے کہ یہ جو لیڈرشپ چینج, اور ظاہری بات ہے جس نے آپ نے کہا کہ آئی ایس اور القاعدہ کے درمیان بھی کمپٹیشن ہے ایک جو مختلف علاقوں میں چل رہا ہے, اور وہ ایک اپنے طریقے سے پلے آؤٹ ہو رہا ہے کہ وہ جو یہ پارٹنر گروپس ہیں یا جو گروپس ہیں ایسوسیٹیڈ گروپس ہیں ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ ایک اور کھچڑی سی بن جاتی ہے.
اچھا, تو جی. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک تو یہ اپنے آپ ایک اسٹیٹ ایکٹر کے طور پر, ایک خلافت کے طور پر پیش کر رہے تھے, لیکن یہ کہ سیریا اور عراق میں ان کی پسپائی کے بعد اب ظاہر ہے ان کی حیثیت بالکل ایک نان اسٹیٹ ایکٹر سے ہو کے رہ گئی ہے, کیا یہ تاثر درست ہے؟ میرے پاس 10 سیکنڈ ہے صرف.
کس حیثیت رہ گئی ہے
اب ان کی حیثیت صرف نان اسٹیٹ ایکٹر کی رہ گئی ہے؟
हाँ मतलब उसी तरफ जाएगी, क्योंकि कन्वेंशनल लेवल पे लड़ना तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, और जब वो नहीं रहेगा तो फिर वो जाहिर बात है कि वो भी अलकायदा टाइप एक ग्रुप बन जाएगा कि वो छुप छुपा के लड़ने की कोशिश करेंगे, और वही है कि वो ऐसी जगहों की तरफ जाएंगे जहाँ पे वैक्यूम है, और इसी वजह से लीबिया में जो कार्रवाई अब बढ़ रही है अमरीका की तरफ से भी वो भी उसी डायरेक्शन में है।
बहुत शुक्रिया आरिफ अंसार साहब, और सामने इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपने मेजबान कमर अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की